رسول اللہ یا حبیب اللہ نبی کا جھنڈا لے کر نکلو، نبی کا جھنڈا لے کر نکلو، دنیا پر چھا جاؤ نبی کا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله هو عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
درود شریف پڑھیے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں وہی برتے ہیں جھولیاں سب کی سمجھتے ہیں بولیاں سب کی آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں کھوٹے سے کے وہیں پہ چلتے ہیں آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں کھوٹے سے کے وہیں پہ چلتے ہیں اب کوئی کیا گرائے گا ہر سہارا گلے لگائے گا اب کوئی کیا ہمیں گرا گلے لگائے گا ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، تیرے رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، قطرہ بخش مینو تے کم بن جاوے میرا، مولا عدل کریں تا عدل کریں تا، تھر تھر کمبنے اچیاں شان والے، فضل کرے تا بخش جا میں ورگے آل اولاد، آل اولاد تیری دا منگتا محمد تائی صدقہ شاہ جیلانی، پاؤ خیر محمد تائی صدقہ شاہ جیلانی، جنا عشق او جنا عشق نمازاں پڑیاں او کدی نہیں مردے، شک ہو بھی تے جا کے تک لے قبراں تے دیویں بل دے، شک ہووی تے جا کے تک لے قبراں تے دیویں بل دے، جے کر دین
ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال اهتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات غداة عن صلاة الصبح حتى كدنا نتراء عين الشمس فخرج سريعا فصبب بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتجوز في صلاته فلما سلم دعا بصوته قال لنا ألا مصافكم كما أنتم ثم انفتل إلينا ثم قال أما إني سأحدثكم ما خبسني عنكم الغداة إني قمت من الليل فتوضعت وصليت ما قدر لي فنعست في صلاتي حتى استسقلت فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة فقال يا محمد قلت لبيك رب قال فيما يختصم الملأ الأعلى قلت لا أدري قال فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي فتجلى لي كل شيء وعرفت فقال يا محمد قلت لبيك رب قال فيما يختصم الملأ الأعلى قلت في الكفارات قال ما عنا قلت مشي الأقدام إلى الحسنات والجلوس في المساجد بعد الصلوات وإصباغ الوضوء حين الكريهات قال فيما قلت إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة بالليل والناس نيام قال سل قل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنها حق فادرسوها ثم تعلموها أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثناء اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات آپ کے آل و اصحاب پر ہدیہ درود و سلام مشائخ اعظام کے وسیلے سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسبتوں اور ان کی برکتوں کی وجہ سے ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے اور صراط مستقیم پر استقامت کی دولت سے نوازے۔ قابل صد احترام علماء کرام اور سامعین باتمکین، یہ حدیث شریف جس کی میں نے تلاوت کی ہے اسے امام ترمذی نے اپنی جامع میں نقل کیا ہے، اور اس حدیث شریف کو حسن اور صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن صبح کی نماز میں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف نہ لائے، دیر ہو گئی، ایسے جیسے کسی کام کی غرض سے آپ اندر تشریف فرما ہیں اور ہم ان کی آمد کے جلووں سے محروم ہیں. یہ انتظار کی گھڑیاں اس قدر طویل ہو گئیں اور نماز کی انتظار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا وفور شوق اس قدر زیادہ ہو گیا کہ قریب تھا کہ ہم سورج کا طلوع ہونا دیکھ لیتے, یعنی سورج طلوع ہوا جاتا تھا لیکن ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر تشریف نہیں لائے تھے. فخرج سریعا, علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ فا مفاجات کے لیے ہے, مفہوم اس کا یہ ہوگا کہ اچانک ایسی ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر نکلے اور سریان جلدی میں تھے آپ. فصوب بالصلاه, تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی نماز کے لیے تصویب فرمائی. لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو لوٹانا, دہرانا, لپیٹنا. کپڑے کو ابھی صوب اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو لپیٹا جاتا ہے, اور ثواب کو ثواب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کئی گنا ہو جاتا ہے, بڑھ جاتا ہے, فعل سے انعام کہیں زیادہ ہوتا ہے, اس اعتبار سے اسے ثواب کہہ دیتے ہیں. تو نماز کے لیے تصویب کا معنی یہ ہوگا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گویا یہ اعلام فرمایا کہ آؤ نماز پڑھتے ہیں. فصلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضور علیہ السلام والسلام نے نماز پڑھی یعنی پڑھائی. وتجوز فی صلاته, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو مختصر فرمایا. ذرا ایک تو سورج طلوع ہونے والا تھا, وقت بہت قلیل تھا, اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز مختصر پڑھی, قرات بھی کم تھی, اور سجدے اور رکوع بھی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے تخفیف کے ساتھ ادا فرمائے, ان میں طوالت نہیں تھی. فلما سلم, جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا, دعا بصوته, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تعزیانہ منگایا یا برچا جس پر آپ ٹیک بھی لگا لیتے تھے حسب ضرورت. بعض اوقات وضو کے لیے تشریف لے جاتے تو زمین کو نرم کرنے کے لیے بھی اسے استعمال فرما لیتے. ویسے بھی زندگی کے مشغولات کچھ ایسے تھے کہ اسلام کے مخالفین تھے وہ, صحابہ پاک کی جانوں کے دشمن تھے, تو بر بناہ احتیاط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلحہ ساتھ رکھتے، لیکن مسجد میں اسلحوں کو سمیٹ کر رکھنے کا حکم تھا، بلکہ اس معاملے میں رسول اللہ علیہ السلام نے سختی بھی فرمائی کہ جب عبادت کے لیے مسجدوں میں داخل ہو تو تلواروں کو نیام میں کر لو. ظاہر ہے چونکہ آپ کا یہ نیزہ یا برچا یا تازیانہ، ساؤتھ کا لفظ چھڑی سے لے کر کے اس قسم کے تمام اسلحوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو رسول اللہ علیہ السلام نے منگایا، قال لنا علی مصافکم، پھر آپ کھڑے ہوئے، جلوہ گری ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور آپ نے فرمایا کہ صفیں نہ توڑو، اپنی اپنی جگہ پر سارے بیٹھے رہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمومی معمول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پاک کا یہ تھا کہ کشف الغمہ عن ادلۃ جمیع الامہ. اس کا مؤلف ایک حدیث روایت کرتا ہے، میری مراد ہے علامہ عبد الوہاب شورانی رحمۃ اللہ علیہ تعالی، کہ براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا معمول مبارک تھا کہ جب حضور سلام پھیرتے تو یزدحمون علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویسلون علیہ ویسلمون ویقبلون، کہ حضور علیہ السلام کے ارد گرد وہ اکٹھے ہو جاتے، ساتھ صلاۃ و سلام پڑھتے جاتے اور ساتھ حضور کے ہاتھ چومتے چلے جاتے. اور اسی روایت کو براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اور حوالے سے نقل کیا، جس کو امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ بھی چومے جاتے اور ساتھ پاؤں بھی رسول کریم علیہ تحیت و ثنا کے چومے جاتے. قال لنا علی مصافکم، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صف توڑو نا، جدھر جدھر ادھر ہی بیٹھو. کما انتم، جیسے کہ تم پہلے تھے اسی حالت میں رہو. ثم ان فتلا، پھر رسول اللہ علیہ السلام نے اپنا منہ مبارک ہماری طرف موڑا. ثم ان فتلا الینا، ان فتلا چٹکی بھرنا، عربی زبان میں چٹکی بھرنا، اسے بھی انفتال کہتے ہیں. اور مڑنا، جس کو آپ اباؤٹ ٹرن کہتے ہیں، بالکل مڑ جانا، یہ بھی انفتال. کسی چیز کو مروڑنا، یہ بھی انفتال. تو میں نے رسی بٹی، عربی میں کہیں گے ان فتلت الحبل، میں نے رسی کو تاؤ دیا، تو تاؤ دینا انفتال، ان فتلا ينفتل. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں نے حدیث شریف نقل کی کہ جب میں رات کے وقت رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کے معمولات دیکھنے کے لیے گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا اور نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو میں بائیں طرف کھڑا ہو گیا تو انفطل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بأذنی، حضور نے میرے کان سے مروڑ کر دائیں طرف کر لیا تو کان سے پکڑا گویا اور پکڑ کر کے دائیں طرف کیا، انفطال، اس پر میں بخاری شریف کی ایک حدیث کا حوالہ دوں کہ حضرت ام سلیم کے بارے میں رضی اللہ تعالی عنہا آتا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام جب دوپہر کا وقت ہوتا تو حضور علیہ السلام ہمارے گھر تشریف لاتے، تو گھر تشریف لاتے اور اللہ معاف کر دیں ان اردو تراجم نگاروں کو، بخاری شریف کی اس حدیث کا معنی کسی ترجمہ نگار نے پہلے کر دیا اور اس کے بعد پھر معاف کیجیے، پھر کیا کہتے ہیں کہ لکیر پٹتی چلی گئی اور جہاں جہاں اردو تراجم میں نے دیکھے بخاری شریف کے اس کے اندر یہی ترجمہ پڑھا، یہاں تک کہ جو انگلش کے تراجم میں نے بخاری شریف کے پڑھے، ڈاکٹر اسد نے جو بخاری شریف کے 5 پاروں کا ترجمہ کیا اس میں بھی میں نے وہ حدیث شریف پڑھی، تو وہ تو بیچارہ نو مسلم تھا، اس نے بھی میرے خیال میں کسی شیخ سے معلوم کیا اور وہ بھی یہی ترجمہ کرتا ہوا آگے بڑھا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر میں تشریف لاتے اور میں حضور کی جوئیں نکالتی، تو ان فتال کا معنی آپ جوں نکالنا، میں نے کہا چٹکی بھرنا چونکہ عربی زبان میں اس کا معنی ہے، معاف کیجئے کہ اب یہ انفطل کے مادے سے غلط فہمی کریٹ ہوئی اور غلط فہمی کے پیدا ہونے سے معنی چلتا گیا، اللہ تعالی غری کے رحمت فرمائے، اللہ علیہ رحمہ وہ میرے مقتدی بھی رہے اور تقریباً 10 سال میرے ساتھ نماز جمعہ انہوں نے پڑھا، سیاستہ کا ترجمہ کرنے کی اللہ تعالی نے انہیں عزت بخشی، تو آپ نے اپنی کتابیں مجھے پیش کی تو فرمایا کہ پڑھ کر کے مطالعہ کر کے آپ تبصرہ فرمائیے، تو اعتبار بخاری شریف کے میں نے یہی حدیث نکالی، تو میں نے کہا علامہ صاحب آپ نے تو یہ معنی کر دیا جوئیں نکالنے کا، تو اللہ تعالیٰ نے غری کی رحمت فرمائے، پوچھنے لگے پھر اس کا کیا معنی کیا جائے، تو میں نے کہا میں عرض کرتا ہوں اس کا کیا معنی کیا جائے گا، بنیادی طور پر میں نے کہا کہ اس کا معنی ہوتا ہے چٹکی بھرنا، مڑنا اور اباؤٹ ٹرن کر لینا، تاؤ دینا، بٹنا کسی چیز کو، یہ اس کے معنی ہیں، تو آپ کو تجربہ ہوا ہوگا کہ جس وقت چھوٹا بچہ سر کے بالوں میں ہاتھ مارے تو بالوں کے ساتھ ہاتھ مارنے میں ایک لطافت اور لذت محسوس ہوتی ہے، جو پوتوں والے ہیں نواسوں والے ہیں وہ اکثر بابے اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ آؤ میری داڑھی میں ہاتھ مارو، میرے سر میں ہاتھ مارو، تو یہ سر میں ہاتھ مارنا، بالوں کو تھوڑا تھوڑا کھینچنا، اس سے طبیعت میں نعاس کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اونگ آتی ہے، اور اونگ جو ہے وہ تھکاوٹ کو دور کرتی ہے اور مزاج میں لطافت اور خوشگواری پیدا ہوتی ہے. عالی جناب، ہمارے اساتذہ نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام جس وقت ہمارے گھر تشریف لاتے تو ہم ان کی زلفوں میں ہاتھ پھیرتے تھے، اس سے حضور کو سکون نہیں پہنچتا تھا، ہمارے دل کو سکون پہنچتا تھا. تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کون کیا سکون پہنچا سکتا ہے؟ لیکن بہرحال یہ ایک خوبصورت استعارہ ہے کہ زلف محبوب میں ہاتھوں کی انگلیوں سے مشاطہ کرنے سے اور کنگھی کرنے سے ایک جمالیاتی لذت تو حاصل ہوتی ہے. اگر عام سا محبوب بھی ہو تو اس کی زلفوں میں ہاتھ پھیرنے سے مزہ آتا ہے. تو جو کائنات کے رب کا محبوب ہو، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے زلف ہم بری میں ہاتھ پھیرنے سے کیا لطافت حاصل ہوتی ہوگی. خیر، یہ اس لفظ سے میں بخاری شریف کی اس حدیث کی طرف بڑھ گیا. جوئیں نکالنے کا معنی کم از کم کرنا زیادتی ہے، اس لیے کہ بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے جسم عطر پر کبھی مکھی مچھر نہیں بیٹھا ہے، اتنا لطیف تھا. ایک طرف تو آپ یہ روایت کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک جسم پر نہ مکھی بیٹھی ہے نہ مچھر بیٹھا ہے، اور دوسری طرف ستم کی انتہا کہ حضور کے بالوں میں، جی مجھے تو یہ لفظ ادا کرتے ہوئے بھی ذہنی کوفت اور ذہنی تکلیف مجھے ہوتی ہے. قال لنا على مصافكم، حضور علیہ السلام نے آپ نے اپنی جگہ بیٹھو، كما انتم ثم ان فتل الینا، پھر رسول اللہ علیہ السلام ہماری طرف مڑے، ثم قال، پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اما انی سأخدسكم ما خبثني عن کومل غدات، آج میں آپ کے پاس سب کے پاس تاخیر سے آیا ہوں، میں جلدی نہیں آ سکا کہ تمہیں نماز پڑھاؤں. یقیناً میں تمہیں وہ بات بتاتا ہوں کہ جس کی وجہ سے میں لیٹ آیا ہوں، تمہارے پاس بر وقت نہیں آیا. تو بر وقت کا لفظ بھی اللہ مجھے معاف کر دے، وقت تو وہی ہے جس وقت حضور فرمائے، وہ بعد میں آئے تو وہ بھی بر وقت ہے، وہ پہلے آئے تو پھر بھی وہ بر وقت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما خبثنی عنکم الغدات، یہ جو تڑکے میں نہیں پہنچ سکا تمہارے پاس، اس کی ایک وجہ تھی، وہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ کیا وجہ تھی، میں لیٹ کیوں آیا. انی قمت من اللیل، میں رات کو اٹھا، فتوضأت، وضو کیا، وصلیت، اور میں نے نماز پڑھی، ما قدر لی، اللہ نے جتنے بھی میرے لیے معین کی ہوئی تھی بس میں نے وہ سجدے گزارے. تو آج کے درس میں پہلا نقطہ، پہلی دعوت آپ کے نام یہ ہے کہ رات کے وقت خواہ بہت معمولی وقت کی توفیق ہو، اٹھیں ضرور، اللہ کے سامنے جھکیں، سر رکھ دیں. میں نے اپنے حضرت صاحب والا شان قدس سر العزیز کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ وقت کا بازو کا دباؤ بہت ہوتا ہے، تھکاوٹ جسم میں بہت بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ خیر دو منٹ کے لیے ہو، لیکن جس سے پیار کرتے ہو اس کے ساتھ مناجات تو ہونی چاہیے.
اب یہ کہہ دیں کہ میں عوامی معنی کرتا ہوں کہ مناجات ہونی چاہیے یعنی ملاقات ہونی چاہیے. یہ بندہ جس اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتا ہے، اپنا معبود مانتا ہے، اس کو مراد مانتا ہے، اس کو اپنے قاضی الحاجات مانتا ہے، سارے کام کرنے کی دعا اسی سے وہ مانگتا ہے، خواہش یہی ہوتی ہے کہ اللہ میرے سارے کام کر دے، تو اس کے سامنے تھوڑا سا جھک تو جانا چاہیے. بھائی 8 رکعتیں مل جائیں تو ظاہر نور، تو 2 بھی مل جائیں تو کافی ہیں. اگر 2 بھی نہ مل سکیں، بہت وقت تھوڑا ہو، تو وضو کر کے وہی بس جھک جاؤ، سجدے میں گر جاؤ. اگر گر بھی نہ سکو تو ہاتھ ہی اٹھا لو کہ مولا وقت تو نہیں رہا لیکن تیرے دینے کا تو کوئی وقت نہیں ہے، تو عطا فرما دے. تو جو آدھی رات کو جس آدمی کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے کہ وہ اپنے اللہ تعالیٰ سے مناجات کرے، اس سے مانگے، بڑا خوشبخت آدمی ہوتا ہے. اللہ سبحان اس کو نہ دنیا میں گرنے دیتا ہے اور نہ قیامت والے دن اس آدمی کو بے عزت کرے گا. انی قمت من اللیل فتودعت وصلیت ما قدر لی فنعست فی صلاتی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ حضرت فارمدی کے حوالے سے یہ بات نقل کرتے ہیں. امام فارمدی حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد تھے، بہت بڑا آدمی تھا. حضرت سیدی غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام فارمدی کی محفل میں تشریف فرما ہوتے، اور ایک دفعہ محفل سے اٹھے تو آپ نے فرمایا کہ بغداد میں میں نے دیکھا ہے کہ باقی ساری عورتیں ہیں، مرد صرف فارمدی ہی ہے. اللہ سبحانہ نے ان کو محبت کے بڑے جلوے عطا فرمائے تھے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں جامع نظامیہ چھوڑ کر پیر مرشد کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے صحبت کی اجازت چاہی کہ مجھے ساتھ رکھیے. امام فارمدی نے کہا کہ تمہاری زندگی کے اصول اور ہیں، ہم فقیر لوگ، مسافر لوگ ہیں، سیرا نبر، ہمارے رہنے کا انداز اور ہے، تو آپ کیسے رہیں گے؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے کتابیں جتنی پڑھی ہیں جلائی نہیں ہیں، لیکن ادھر ہی چھوڑ کے آیا ہوں اور آپ کی صحبت میں آیا ہوں. انشاءاللہ العزیز جو تقاضا ہوگا میں وہ پورا کرنے کی کوشش کروں گا. تو اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ جو اہل اللہ ہیں، اہل اللہ کے لیے جیسے نماز کے لیے وضو ضروری ہے، رات کے وقت اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے تنہا ہو کے کچھ دیر کے لیے اس کے سامنے سجدہ زن ہونا یہ اہل اللہ کے لیے ضروری ہے. روحانیت میں استحکام اور تقویت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. ایک مرتبہ مجھے اپنے حضرت کے ساتھ سفر کی سعادت ملی، ہم ٹرین پر بیٹھے، عوام ایکسپریس پر، میں کراچی کے لیے جا رہا تھا. تو اب ٹرین کے اندر نماز پڑھ لینا بھی غنیمت ہے، تہجد پڑھنا رات کے وقت. تو میں نے حضرت کی خدمت میں عرض کی کہ رات کا کیا بنے گا، اب تو ٹرین میں 28 گھنٹے ہم یہاں رہیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، جاننے والا ہے، جب وقت مل جائے تو شاہ صاحب اللہ کے سامنے سر رکھ دو، اگر ایسی کوئی صورت ہے تو چہرے پر چادر ڈال لو، محبوب کو تو کسی بھی طرح دیکھا جا سکتا ہے، اس سے تو کسی بھی طرح. بات کی جا سکتی ہے. اسی کو نقشبندی حضرات کے نزدیک خلوت در انجمن سے تعبیر کیا جاتا ہے. اگر آپ بہت بڑی محفل میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ادھر ہی اپنے اللہ تعالیٰ سے اپنا راز قلب اور دل جو ہے اس کی طرف متوجہ کر لیں. تو بعض اوقات تنہائیوں میں گرنے والے کو اتنا کچھ نہیں ملتا جتنا ہنگاموں کے اندر اللہ کی طرف یکسوئی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے. انی قمت من اللیل فتوضأت وصلیت ما قدر لی, نماز پڑھی فنعست فی صلاتی, تو مجھے تو میں نماز کے اندر اونگ پڑی مجھے. آپ کہیں گے کہ یہ تنقید کا ورق کہاں سے آج میں نے کھول لیا, لیکن ذہنی گفت ہوتی ہے. آج میں ترمذی شریف کی ایک عربی تشریح پڑھ رہا تھا تو اس کے اندر وہ لکھتے ہیں فنعستو فی صلاتی, میں پھر نماز کے اندر سویا اور خوب سویا. اب یہ سونا اور خوب سونا اس میں تھوڑی سی سنگ دلی ہے. سنگ دلی یہ ہے کہ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام بھی معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ آپ غفلت کے ساتھ آپ سوتے تھے. پھر نوم مانا کرنا نعاس کا یہ ویسے ہی علم سے زیادتی ہے. حضور علیہ السلام تو فرماتے ہیں کہ فنعستو, اور بندہ اس کا معنی نامہ سے کر دے تو کسی بھی لفظ کو اپنی اصل سے ہٹا دینا یہ جفا ہے. جناب فنعستو کا معنی یہ ہے کہ آپ کی گرفت حواس پر مضبوط ہو, آپ کو پتا چل رہا ہو کہ کیا ہو رہا ہے اور آپ تھوڑا جھوم بھی رہے ہوں اور محسوس کر رہے ہوں کہ میرے دماغ پر اس وقت نیند کی سی کیفیت ہے. آپ اس کو اونگنے سے پھر ترجمہ کر دیں تو شاید یہ نعاس سے قریب قریب ہے. معاف کیجئے, حضور علیہ السلام تو آقا کائنات ہیں, کارگاہ حیات کا ہر جلوہ میرے حضور کے قدموں سے پھوٹتا ہے, ہر خوبی ہر کمال ہر رانائی کا سر چشمہ اور سوتا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں سے پھوٹتا ہے. لوگ تو غلام ہیں, بہت چھوٹے ہیں, گناہگار ہیں, لیکن میں جس وقت گاڑی میں بیٹھتا ہوں طویل سفر کرتا ہوں تو آپ کے کوئی عادت بنی ہے پہلے تو نہیں, میں ایک نعت خوان اپنے ساتھ رکھتا ہوں جو مجھے نعت شریف سنائے, بعض اوقات کلام سنتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کا شکر کہ چار چار گھنٹے اللہ سبحان و حضور کی یاد میں مستی عطا کر دیتا ہے. تو کوئی میرا شغل نہیں, آج کل میں کسی آدمی کو ساتھ نہیں بٹھاتا اپنے ساتھ گاڑی میں, کوئی کتنا بھی کرا کرے میں کہہ دوں پاپا میری زندگی نہ خراب کر, آپ لوگوں کو باتوں کا ہیضہ ہوتا ہے اور مجھے اپنی زندگی کے ضائع ہونے کا سخت اندیشہ ہے. تو بعض اوقات میں نعت شریف سنتے سنتے خراٹے بھی لیتا ہوں, غتیتات ان کو عربی زبان میں کہتے ہیں. تو لیکن اگر وہ بچہ اگر سنانا بند کر دے تو میں ساتھ ساتھ کہہ رہا ہوں کیا ہوا ہے آپ تھکے ہیں بہت زیادہ, میں آپ کی نعت شریف سن رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات یہ جو خراٹے ہوتے ہیں, خراٹے تو کا تعلق یکسوئی کے ساتھ ہوتا ہے, حواس کے ساتھ ان کا تعلق کوئی بھی نہیں ہوتا. اگر آپ کھڑے کھڑے جاگتے جاگتے اپنی توجہ ایک کسی چیز پر فوکس کر دیں تو آپ کے سانسوں میں سے خراٹے بجنے لگ جائیں گے، حالانکہ آپ جاگ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ آپ سب کچھ سن رہے ہوتے ہیں، حالانکہ آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں. اگر عالی جناب آپ خراٹے بھر کر کے بھی غافل نہیں ہوتے، دوسروں کی سنتے ہیں، تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ حضور غفلت کی نیند سویا کرتے تھے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے بخاری شریف کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل جاگتا رہتا ہے، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل جاگتا رہتا ہے. فنعست فی صلاتی، تو یہ مجھے وضاحت اس لیے بھی کرنا پڑ گئی، کوئی یہ اس کا معنی نہ لے کہ نماز میں سو جانا حضور کی سنت ہے. دیکھیں بعض لوگوں کو عادت ہے کہ وہ کسی چیز کو سنت قرار دینے کے لیے زیادہ مشقت اور زحمت نہیں فرماتے. جناب ادھر کوئی روایت ان کی آنکھوں سے گزری اور ادھر یہ فتویٰ لگا دیا کہ یہ تو سننا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس قدر برے فتنے اس دور میں پیدا ہوئے ہیں، اس قدر برے فتنے کہ میں اپنے عنوان سے کہیں پھسل نہ جاؤں، وگرنہ تصوف کے نام پر ایسے بدکار لوگ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے 11 11 عورتوں کو اپنے گھر میں آ کر بسایا، تو دعویٰ یہ کیا جی دراصل حضور ہمارے اندر آ گئے ہیں، اب حضور ہمارے اندر آ گئے ہیں اور اب جناب جو حکم حضور کا تھا وہ ہمارا ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے اتنی شادیاں جائز تھیں تو ہمارے لیے بھی شادیاں جائز ہو گئیں. یہ میں یوسف قذاب کی بات کرتا ہوں کہ جو لاہور کا ایک شخص تھا، جناب اس نے اس فلسفی پر بنیاد رکھی اپنی تحریک کی، ہمارے لوگ اس کو بھی پیر کہتے رہے. تو بڑی احتیاطیں درکار ہیں کہ کسی بھی چیز کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت قرار دینے کے لیے یہ جو عام سا مزاج بن گیا ہے کہ کوئی روایت پڑھی اور کہا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، میرے خیال میں ہمیں فقہا کا طریقہ، ان کا راستہ، ان کی سوچیں، ان کی تحقیقات کو نشان منزل سمجھنا چاہیے. اور انہوں نے جس طرح کیٹیگری قائم کی ہیں، کلاسیفائی کیا ہے نالج کو کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ سنت موقتا ہے، یہ سنت غیر موقتا ہے، یہ مستحب ہے، وغیرہ وغیرہ. تو میرے خیال میں ان کی رہنمائی اس بحر زخار علم کا تجزیہ تھا جو انہیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے پہنچا تھا. یہ طریقہ گناونا ہوگا کہ آپ فوراً کسی چیز کو سنیں اور سننے کے بعد کہہ دیں کہ یہ سنت ہے. اب میں نے یہ بیان اس لیے کیا کہ کوئی آدمی اس حدیث شریف کو پڑھ کے کہے کہ نماز کے اندر بھی سو جانا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اس لیے کہ لفظ تو ہیں فنعست فی صلاتی، لیکن اس کی اصل جاننے کے لیے اس علم کی طرف مراجعت ضروری ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مروی ہے اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے روایت کیا. قطع اس تسقلت، میں کہا کہ حضور علیہ السلام نے بنایا کہ جب یہ اون کسی کیفیت میری ہوئی تو میں نے ایک سکل، ایک بوجھ محسوس کیا. فا ایزا میں پھر وہ معنی مفاجات ہے، اچانک ایسے ہوا انا بربی تبارک و تعالی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو گویا دیکھا احسن صورت میں. فقال یا محمد، اس کو میں نے تفصیلات کو چھوڑ دیا، کسی اور درس میں انشاءاللہ اس کی تفصیلات عرض کروں گا. اللہ پاک نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل تو لبیک ربی، اے میرے رب حاضر. قال فیما یختصم الملأ الاعلی، یہ جو ملأ اعلی ہے اوپر، یہ فرشتے کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے، غور فرمائیے میری بات پر، کہ اگر کوئی بندہ کسی سے سوال کرے تو یہ اس کو مستلزم نہیں ہوتا کہ اس کو علم نہیں. ہاں، معنی یہ کہ آپ قرآن پڑھتے ہوئے حدیث پڑھتے ہوئے ایک جاہلانہ سا انداز فکر ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر رسول اللہ علیہ السلام کو پتہ ہوتا تو یہ بات آپ کیوں پوچھتے، اگر پتہ ہوتا تو یہ بات کیوں کرتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سوال کرنا عدم علم کو مستلزم نہیں ہے، وگرنہ یہاں اللہ پوچھ رہا ہے حضور سے، اب اللہ پاک کو بے علم تو نہیں کہا جا سکتا. فقال یا محمد قلت لبیک ربی قال فیما یختصم الملأ الاعلی. اب اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب، یہ جو اوپر والے فرشتے ہیں یہ کیا بحث کر رہے ہیں؟ قلت لا ادری. حضور فرماتے ہیں میں نے کہا کہ اے اللہ پاک، میں زان تخمین تجربے سے کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کیا ہو. میں نے جان بوجھ کے لا ادری کا معنی، درایت کا معنی ہی ہوتا ہے کہ جو چیز تجربے سے حاصل کی جائے، جو چیز ایکسپیرینس سے حاصل کی جائے، جو علم جو ہے وہ لیبورٹری سے حاصل کیا جائے، اس کو کہتے ہیں درایت. اور جو اللہ پاک دے دے وہ درایت نہیں ہے، وہ تو علم ہے اور کنکریٹ علم ہے، نالج ہے. تو حضور نے علم کی نفی نہیں کی، حضور نے درایت کی نفی کی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، میں جو بھی کسی کو بتاتا ہوں میں تجربوں سے تھوڑا ہی بتاتا ہوں، میں تو تجھ سے لے کے بتاتا ہوں. تو آپ کو مولا تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا ادری. قال فرعیتہ وضع کفہ بین کتفی. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اس کو دیکھا، وضع کفہ بین کتفی خط وجدت برد اناملہ بین ثدیہ. یہ ثدیہ بھی اس کو بعض لوگوں نے پڑھا ہے، لیکن مجھے ترمذی کی روایت بہت بھلی لگی کہ اس میں دونوں چھاتیاں، یہ طرف بھی اور یہ طرف بھی، تثنیہ کا صیغہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ پاک نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پہ رکھا اور جیسے بھی اس کی انگلیاں ہیں، جیسی اس کی شان ہے، فرمایا کہ اس کی ٹھنڈک حضور نے فرمایا میرے سینے کے دونوں طرف محسوس ہوئی. فتجلی لی کل شیء فعرفت. فرماتے ہیں کہ بس یہ اللہ پاک نے دست قدرت ایسا رکھا، فتجلی لی کل شیء، ہر چیز مجھ پر روشن ہوگی، عرفت، میں ہر چیز کو جان گیا، میں ہر چیز کو جان گیا. اب میں صرف ایک بات بتاؤں گا کہ ایک روایت امام احمد ابن حنبل نے نقل کی، اس میں صرف فتح جل علی کل شعی و علم تو کا لفظ ہے کہ اب مجھ پر ہر چیز روشن ہو گئی اور میں جان گیا. اور یہاں امام ترمذی کے جو لفظ ہیں وعرف تو، اس پر شیخ محقق عبد الحق محدث دلوی رحمۃ اللہ علیہ تعالی لکھتے ہیں کہ علم جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کی وحیت ہے، اس کی اصل جو آپ کے دل دماغ میں آ جائے، اور جو معرفت ہے وہ اس سے اونچی چیز ہے. معرفت وہ ہے جس میں علم ہی نہ آئے، اس کے اندر جو حکمت ہے، اس میں اندر جو غرض ہے، اس کے اندر جو اسباب ہیں، اس کے اندر جو اغراض ہیں، جس وقت وہ ساری بھی پتہ چل جائیں تو اس کو بولتے ہیں کہ یہ معرفت ہو گئی. حضور فرماتے ہیں ہر چیز روشن ہو گئی اور میں نے صرف دیکھی نہیں ہے، مجھے یہ بھی پتہ چل گیا کہ اللہ نے بنائی کیوں ہے اور اس کا مقصد کیا ہے. تو اللہ عز سبحانہ کی طرف سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فقال یا محمد قلت لبیک ربی قال فیما یختصم الملأ الاعلی. پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ بتائیں کہ یہ جو اوپر والے فرشتے ہیں یہ کیا بحث کر رہے ہیں؟ تو اللہ پاک کا ہاتھ، اللہ تعالی کے چہرہ، انگلیاں، یہ جہاں جہاں آئے ہیں یہ متشابہات میں سے ہیں. آل سنت والجماعت کا مسلک علمی یہ ہے کہ ان پر ایمان ضروری ہے، ان کی کیفیت جاننا بیان کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. قلت فی الکفارات، اچھا پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ لا ادری, میں دان تخمینے سے نہیں بتاتا, مجھے اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا بحث کر رہے ہیں. تو اب جب اللہ باغ نے اپنا دست قدرت رکھا اور پھر پوچھا اب بتائیے, تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اب مجھے عرفان ہو گیا ہے کہ یہ کفارات میں بحث کر رہے ہیں کہ کس چیز کا ثواب کیا ہے اور کس کا درجہ کیا ہے وغیرہ, یہ بحث کر رہے ہیں. قال ما ہننا, پھر اللہ بعد نے فرمایا یہ بتائیں کہ وہ کیا ہے, کیا وہ کیا چیزیں ہیں جن کے درجوں اور کفارات کی فرشتے عالم بالا میں بحث کر رہے ہیں. کل تو میں نے عرض کی مشی الاقدام الی الحسنات. حضور فرماتے ہیں میں نے عرض کی کہ نیکیوں کی طرف قدموں کا اٹھنا یہ ہے درجے والی بات, اور اس سے اللہ تعالی سبحانہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, کفارے بن جاتے ہیں نیکیاں. بھائی میرے, میں سمیٹوں اپنی گفتگو کو کہ اسلام کا جو بنیادی مقصد ہے وہ معاشرے کی تطہیر ہے, اسلامی معاشرہ بپا کرنا, حکومت اللہ پاک کی قائم کرنا, شریعت کی بالادستی قائم ہونا, یہ بھی اس مقصد کے لیے ہے کہ معاشرہ صاف ہو جائے, عقیدے صاف ہو جائیں. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جتنا کام ہے انسانی منفعت کی بنیاد پر استوار کیا. اب اس کا نظام عدل ہے, نظام مباحثات ہے, نظام امن ہے. اگر آپ دیکھیں تو سب ایک ہی نقطے کے گردا گرد یہ ساری چیزیں گھومتی ہیں کہ بندہ دوزخ کی آگ سے بچ جائے, اس کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے, دنیا میں بندہ زندگی اچھی گزارے, اور وہ ایک دوسرے کے لیے نفع مند ہو اور ایک دوسرے کو اذیت سے محفوظ رکھے. ڈاکٹر ڈارڈ بڑا معروف ایک مستشرق ہے, بڑی زبردست بات رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں ایک جگہ لکھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ سجدے, یہ نماز, یہ روزہ, یہ حج, یہ سروس, یہ جتنی بھی چیزیں ہیں, اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جتنی قرآن میں ہیں, حدیث میں ہیں, اگر یہ کوئی چیز بھی نہ ہوتی تو حضور علیہ السلام نے جو انسانوں کے سر پر دست شفقت رکھا ہے, اگر وہی حضور کا دیکھ لیا جائے تو پوری کائنات میں نہ حضور سے بڑا کوئی پہلے گزرا ہے اور نہ قیامت تک آ سکتا ہے. اللہ سبحانہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ مقام دیا ہے. پھر یہ لفظ وہ جس وقت نقل کرتا ہے تو لکھتا ہے کہ میری آنکھوں میں آنسو ہے کہ جس وقت میں اپنے قلم سے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ الفاظ لکھ رہا ہوں کہ آپ امیر ہو یا غریب ہو, جس وقت حضور کے پاس آتا آپ سب کو یکساں عزت عطا فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یکساں سب کو اپنی توجہ سے نوازتے, اور آپ کو خیال ہوتا کہ گرد و پیش کے جو لوگ ہیں وہ کہیں محروم نہ ہوں, مظلوم نہ ہوں. ویسے تو میں نے واقعی کی سیرت میں بھی یہ روایت پڑھی, لیکن مجھے ڈارڈ کی کتاب میں حضور علیہ السلام کی یہ حدیث پڑھ کر بہت مزہ آیا. اے کاش کہ میری قوم بھی پڑھنے لگ جائے اپنے رسول کی سیرت کو, حضور کی حدیثوں کو, قرآن کو کتاب کی طرف آئے, تاکہ جہالت کی دبیس سیاہیاں علم کے انوار اور اجالوں سے تبدیل ہو جائیں. وہ لکھتا ہے کہ یہ کیا میں منظر دیکھ رہا ہوں کہ حضرت حباب کو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ایک مہم کے سلسلے میں کہ جاؤ, تو انہیں کہا کہ یا رسول اللہ میری ایک بیوی ہے گھر میں, بچیاں اور بکریاں ہیں, جانور ہیں, ان کے دودھ دونے کا معاملہ بھی ہے, لیکن پیغمبر کا امر سب سے بالا ہے, میں جا رہا ہوں. تو حضور علیہ السلام نے صرف اتنا کہا کہ اللہ رحم کرے گا. اللہ پاک رحم کرے گا کرم کرے گا جاؤ تم. تو حضرت حباب کہتے ہیں کہ جس وقت میں واپس آیا تو میری آنکھوں کی جھیلیں آنسوں سے بھری تھی. جب میں حضور کے ہاتھ جا کر پکڑ رہا تھا مجھے معلوم ہوا کہ حضور ہر صبح کی نماز پڑھنے کے بعد میرے گھر جاتے, میری بکریوں کا دودھ دوتے اور میرے گھر کا کام خود اپنے ہاتھ سے کرتے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور جس وقت مجھے پتا چلا کہ میرے امور خانہ سارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبھائے ہیں تو عالی جناب حضرت حباب کہتا ہے میں نے حضور کے ہاتھ چومے اور کہا کہ میں کیا کہوں کہ آپ کیا ہیں, میں کیا کہوں کہ آپ کیا ہیں, آپ ہمارے رسول ہیں. لیکن اللہ سبحانہ نے آپ کو جو کردار عطا کیا, اللہ اکبر, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی میں مسلمان نہیں ہوا تھا, میں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ مکہ میں جا اور مکہ میں جا کر کے ذرا دیکھ کیا کہ رسول اللہ علیہ السلام جو آج توحید کا دعویٰ کرتے ہیں اور بتوں کی مذمت کرتے ہیں اور اسنام کے خلاف ہیں, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی زندگی کیسے ہے. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میرے بھائی آئے اور ان کا لفظ سننے کے بعد میں نے کھانا بھی نہ کھایا اور میں تڑپتا اور عشق کے عالم میں میں مکہ کی طرف دوڑ پڑا. انہیں آ کے یہ روایت کی تھی کہ رآیتہ یامر بمکارم الاخلاق, کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ ہستی جو حضور علیہ السلام کی ہے وہ حکم اخلاق کی جو انتہا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ محمد الرسول اللہ علیہ السلام کو عطا کر دی ہے. تو علی جناب رسول اللہ علیہ السلام نے ایک ایسا معاشرہ قائم کیا جس معاشرے اور سوسائٹی کے اندر انسانیت کی بنیادیں اتنی محکم تھیں اور منفعت انسانی کا تصور اتنا اجاگر تھا کہ دنیا کا کوئی مذہب اس کی نظیر نہیں پیش کر سکتا. یقیناً یہ اثرات حضور علیہ السلامی کے تھے کہ اطراف مدینہ میں ایک ضعیفہ عورت رہتی تھی, حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں صبح کے بعد اس کا ہر روز کام کرنے کے لیے جاتا تھا لیکن چند دن میں نے دیکھا کہ کوئی اور بندہ کام کر کے مجھ سے پہلے ہی چلا جاتا ہے. میں ایک دن بیٹھ گیا دیکھوں تو صحیح کہ کون ہے, تو مجھے معلوم ہوا کہ خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق آتے ہیں اور مجھ سے پہلے اس کا کام کر کے چلے جاتے ہیں. حضرت عمر نے تاریخی لفظ کہے تھے, اے ابو بکر آپ نے بعد میں آنے والوں کے لیے زندگی کو کتنا مشکل کر دیا ہے کہ جو لوگ عمراء ہوں گے خلفاء ہوں گے وہ کس طرح یہ طریقے نبھائیں گے. مشی الاقدام الی الحسنات, رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ نیکیوں کی طرف یہ کسک سینے میں پیدا ہو, یہ تصوف ہے کہ دل میں نیکی کی محبت پیدا ہو جائے. سجدہ بھی نیکی ہے, نماز بھی نیکی ہے, روزہ بھی نیکی ہے, حج بھی نیکی ہے, زیارت بھی نیکی ہے, ماں باپ کی خدمت بھی نیکی ہے, انسانوں کی خدمت بھی نیکی ہے. جناب انسان تلاش میں رہے جیسے شکاری شکار کے پیچھے دوڑتے ہیں, محمد عربی کا غلام نیکیوں کے پیچھے دوڑتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے نام آئے اعمال میں نیکیوں کا نور جو ہے وہ کسی جانب سے آ جائے. وہ اسباغ والجلوس فی المساجد بعد الصلوات واسباغ الودوخ من الكريهات. اب میں مختصر کروں, مسجدوں کے اندر نمازوں کے بعد بھی بیٹھنا اللہ کے ذکر کے لیے اور اچھے طریقے سے وضو کرنا سختی کے عالم میں جب بہت بہت سختی ہو, کل افیما. بس ایک ہلکا سا اشارہ کر دوں, ٹیلی فون جناب, خط, بیر صاحب, شاہ جی رات کو جین چھیڑتے ہیں, سایہ نظر آ گیا ہے, اس طرح کوئی چیز اس طرح آنکھوں کے سامنے سے گزر گئی ہے. تو میرے پیارے رسول اللہ علیہ السلام کے طریقے اپناؤ, رات کو جس وقت بستروں پہ جاؤ تو پڑھنا تو بہت نور والی بات ہے لیکن اگر وضو کر کے چلے جائیں تو حضور کے وضو کی سنت سے اللہ سبحانہ آپ کو ہر کری چیز سے بچائے گا. فرمایا بھائی اسباغ الوضوء حین الکریحات, قال فیما, اللہ بانے فرمایا کچھ اور بھی تو ہوگا جس میں وہ عالم بالا کے فرشتے لگے ہوئے ہیں. تو کل تو حضور نے فرمایا مجھے معلوم ہے کیا لگے ہوئے ہیں, اطعام الطعام, لوگوں کو کھانا کھلانا, ولین الکلام, اپنے کلام میں لوگوں کے لیے نرمی برتنا, والصلاۃ باللیل والناس نیام, اور رات کے وقت نماز پڑھنا جبکہ لوگ جو ہیں وہ سوئے ہوئے ہوں. قال صل, اللہ نے فرمایا کہ اچھا محبوب اب یہ باتیں ساری ہو گئیں، اب مجھ سے مانگنا، اب مجھ سے مانگ دعا جو مجھ سے مانگنا ہے تاکہ میں دوں. اللہ اکبر. اور پھر اللہ نے کہا کہا مانگ، پھر کہا کل، پہلے کہا مانگ، پھر اللہ نے فرمایا میں خود بتاتا ہوں کہ کیا مانگ. کیا مانگ؟ اللهم اني اسالك فعل الخيرات، اللهم اني اسالك فعل الخيرات. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے نیکیوں کے کام کرنے کی توفیق دے. وترک المنکرات، جو بری چیزیں ہیں، حرام ہیں، گندی چیزیں ہیں، وہ چھوڑنے کی. وحب المساکین، مسکین لوگوں سے محبت. وان تغفر لی وان ترحمنی، یہ کہ تو جو میرے ساتھ لگے ہوئے ہیں ان کے گناہ معاف کر دے. میں جدھر بھی کوئی حدیث شریف ہی آئے جس میں حضور کے لیے یہ کہیں کہ میرے گناہ، میں گناہ کا معنی نہیں کرتا، میں یہ کہتا ہوں اے اللہ جو میرے ساتھ لگے ہوئے ہیں ان کو معاف کر دے، رحم کر. وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، اے اللہ جب کسی قوم کو تو ارادہ کر لے کہ کسی آزمائش، امتحان، عذاب میں مبتلا کرے تو حضور نے فرمایا پھر مجھے اٹھا لینا، پھر مجھے اٹھا لینا، اور اگر تو نے مجھے رکھا ہے تو اس کا معنی ہے جیسے بھی ہیں وہ میرے ہیں، عذاب نہیں دینا. اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک، اے اللہ تجھ سے سوال کرتا ہوں، اللہ اکبر، کہ اپنی محبت نصیب کر دے. بس بھائی یہ خدا تعالیٰ کی محبت میں رہنا بہت بہت بڑی روحانی منزل ہے. اگر اللہ تعالیٰ نصیب کر دے، اللہ تعالیٰ نصیب کر دے، اللہ باغ نصیب کر دے. جھگڑے ہیں، مصروفیتیں، دنیا، ہنگامے، نفرتیں، حسد، بغض، پتہ نہیں بدیوں کی کینچیاں کس کس طرح غلامان رسول کو کاٹ رہی ہیں، کدھر کدھر سے کاٹ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور اپنی محبت نصیب کرے. حضرت معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے یہ لفظ بھی فرمائے کہ اللہ پاک نے مجھ سے کہا کہ المتخابون فی جلالی لہم منابر من نور، کہ وہ لوگ جو مجھ سے محبت کریں گے میرے جلال کی وجہ سے، یعنی میری تعظیم کی وجہ سے. حضور میں اللہ پاک نے فرمایا کہ قیامت والے دن ان کے لیے نور کے ممبر ہوں گے. فرمایا یغبتہم النبیون والشہداء، یہ نازک لفظ ہے کہ جس وقت اللہ سے محبت کرنے والے جائیں گے تو نبی اور انبیاء جو ہیں وہ بھی رشک کریں گے ان کے نور کے ممبر دیکھ کر. یہ میں نے کہا نازک مقام ہے حدیث فہمی کا، اس لیے کہ میں نے پیر صاحب کو سنا تھا ملتان میں، وہ کہنے لگا جی عاشق جڑے اللہ دے نے انہوں نے شانہ ہی کچھ ہو رہے جی، وہ تو نبی بھی دیکھ کے انہوں نے. یہ بڑا گستاخانہ جملہ ہے کہ وہ کہا جی یہ حدیث شریف آپ نے نہیں پڑھی، المتخاب بون فی جلال لہم منابر من نور یغبتہم النبیون والشہداء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو علی جناب لفظ تو ہیں، معاف کریے ایسا اس لیے ہوں، میرے پاس ایک بندہ آیا پاک پتن سے اس طرف ایک جگہ سے، وہ کہنے لگا پیر جی مجھے بتائیں میں نے ایک کام دیکھا ہے اپنے پیروں میں، میری بیعت جو ہے وہ ٹوٹی ہے یا نہیں ٹوٹی. میں نے کہا کیا دیکھا ہے، میں نام نہیں لیتا. کہنے لگے کہ شاہ صاحب میں نے اپنے پیر صاحب کو دیکھا میرے سامنے پیشاب کیا، وہ روزو شوزو کچھ بھی نہیں کیا، ہاتھ بھی نہیں دھوئے، تو آگے جا کے نماز پڑھانے لگی. اللہ اکبر، میں نے پیچھے نماز پڑھی ہے. پھر میں نے کہا پیر صاحب تو سب نے بے وضو نماز پڑھائی ہے. وہ کہنے لگے کہ نہیں، الفقیر لا ینجس، جو فقیر ہے وہ گندا نہیں ہوتا، وہ جو فقیر ہے وہ گندا نہیں ہوتا. میں نے کہا یار تم درویشوں کی بڑی مضبوط بیتیں ہیں، کرنے پہ آؤ تو شرابیوں بھنگیوں اور پتہ نہیں کس کس کے ہاتھوں پر بیت. اور یقین جانے جو آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کے دین اور شریعت کا چور ہے وہ تو انسان بھی نہیں ہے. چلے جائے کہ اس کو آپ شیخ اور پتہ نہیں کیا 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 مانے. تو جو میں عرض کر رہا ہوں یہ مفہوم اس حدیث کو پڑھ کے کہ جی فقیر اللہ والا جو ہے جو عاشق ہے جو محب ہے جو اس کا چاہنے والا ہے اس کی شان اتنی بڑی ہوگی کہ نبی بھی دیکھ کر کے جو ہے وہ رشک کریں گے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور الحمدللہ مجھے یاد آیا آج بھی اس محفل میں علامہ غلام سرور صاحب بیٹھے ہیں میرے استاد ہیں. میں نے فضول اکبری اور زرادی زنجانی اور یہ کتابیں ہدایت النوع اور فارسی کی کتابیں ان سے پڑھی, بڑی مہربانی یہ تشریف لائے. تو یہ بھی میرے استاد ہیں لیکن حضرت مولانا محب النبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے بھی استاد تھے, میرے بھی استاد تھے. ان کے وسیلے ہی سے میں نے ان تک رسائی بھی حاصل کی. تو استاد محترم سے مجھے یاد ہے کہ میں نے یہ حدیث پوچھی ہے کہ جناب اس کا معنی کیا ہوگا. تو حضرت استاد صاحب نے بتایا تھا کہ چار معنی ہیں. آپ بیان ایسے کرتے ہو مولویو لوگوں کو گمراہ نہ کرو, لوگوں کو گمراہ نہ کرو, اس کے چار معنی ہیں. جو چار معنی بیان کیے انہوں نے فرمایا کہ اغبات یا غبط لفظ جو ہے وہ اسد یا رشک کے معنوں میں استعمال نہیں ہوتا. زبیدی حنفی لکھتے ہیں کہ الغبط والاغبات ای المسرہ اس کا معنی ہے خوش ہونا اور خوشی اس کا معنی ہے. معنی یہ ہے کہ جس وقت عاشق خدا قیامت والے دن اٹھے گا وہ نور کے ممبر پر بیٹھے ہوگا تو نبی دیکھ کے خوش ہوں گے کہ ہمارا غلام جو ہے اس کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے. معنی کہ سرور وہ خوش ہوں گے, ظاہر ہے ساری زندگی وہ دعوت دیتے رہے کہ تم اللہ کی بندگی کی طرف آؤ اور تم رسولوں کی اطاعت کی طرف آؤ. وہ باپ کتنا خوش ہوتا ہے جس کا بیٹا پڑ جائے, جناب استاد کتنا خوش ہوتا ہے جس کا بیٹا جو ہے وہ اونچا ہو جائے اور رفیع المرتبہ ہو جائے. تو اس کا معنی یہ ہے. وہ نبی کتنا خوش ہوتا ہے جس کے غلام کو قیامت کے دن نور کا ممبر اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. تو آقا مولا تاجدار النبوۃ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جس وقت اپنے غلاموں کو دیکھیں گے اور ان کو اللہ کی محبت کی وجہ سے یہ شان ملے گی تو معنی یہ ہے کہ وہ مسرور ہوں گے, خوش ہوں گے. یہ ہے معنی یغبطہم النبیون والشہداء کا. دوسرا معنی لو لم تکن عندہم کا معنی آپ نے بتایا لو لم تکن عندہم, کہ انبیاء کے اغبات اور رشک کا معنی یہ ہوگا کہ وہ جیسا دیکھیں گے ان کے غلاموں کو نور کے ممبر ملے ہیں تو اللہ سبحانہ نے جو مقامات جو درجے نبیوں کو دیے ہوں گے وہ دیکھیں گے کہ یہ تو ان کی سلطنت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو اللہ سبحانہ نے انہیں عطا فرمایا ہے. تو وہ یہ کہیں گے کہ اے اللہ تعالیٰ یہ جو نور کے ممبر تو نے انہیں دیے ہیں اگر ہمیں نہ دیے ہوتے تو ہم بھی تجھ سے مانگتے کہ ایسا ممبر دے دے, لیکن تو نے کرم سے پہلے ہی ہمیں عطا فرمائے ہوئے ہیں. تو یہ دوسرا معنی آپ نے فرمایا لو لم تکن عندہم عندک معنی. اور تیسرا معنی آپ نے فرمایا کہ یغبطہم کا معنی یمدخون, اس سے معنی کیا جائے گا کہ کتنی بڑی شان ہے کہ سونے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقام محمود پر فائز ہوں گے, ہر طرف سے ہر نبی سلامیاں دے رہا ہوگا, ہر رسول سلام کر رہا ہوگا, ہر طرف تعریف ہی تعریف ہوگی, ثنا ہی ثنا ہوگی حضور رحمت عالم علیہ السلام کی. اور ادھر سے حضور کے ابو بکر سے دیکھ آگے بڑھ جائیں, جناب فاروق اعظم بڑے غلام ہیں نا رحمت عالم علیہ السلام کے, وہ جس وقت آئیں گے تو یمدح النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حضور ان کو دیکھ کے تعریف کریں گے. وہ دنیا میں تعریف میری کی تھی میرے ساتھ لگے تھے تو اللہ نے کیسا مقام عطا فرمایا ہے. تو گویا یہ تعریف کرنا اس کا معنی کیا جائے گا. اور علامہ فخر الدین رازی نے بھی ایک جگہ لکھا اور استاد صاحب نے بھی بیان کیا تھا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ بعض اوقات ایک چیز چھوٹے آدمی کو ملتی ہے تو بڑا آدمی جو ہے وہ آسمان پر ہوتا ہے تو یہ مثال انہوں نے یہ لکھی کہ ایک بندے کا گھر ہو مثلا 20 کنال کے اندر, تو وہ اپنے بچے کو کہے کہ جا محنت کر اپنا کوٹھا بڑا, وہ کنال کے اندر اپنا مکان بنا لے خوبصورت سا, تو اس کا باپ جس وقت اس کے گھر جائے گا, خود تو وہ 20 کنال میں رہتا ہے لیکن اس کا کنال کا گھر دیکھے گا نا تو وہ کہے گا او پتر کتنا سونا گھر بڑھائی, دل کر دے میں بھی تیرے نال آ کے رہ والا ہوں. تو وہ اللہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ معنی یہ ہے کہ نبیوں کو تو اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا بہت کچھ عطا فرمائے گا, لیکن جس وقت غلاموں کی یہ شان دیکھیں گے تو بلے 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 بلے, بلے اللہ عز سبحانہ نے تمہیں کیا کیا عطا فرمایا. یا غبیتو ہم النبیون والشہداء اسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب الى حبك. اے اللہ تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری محبت کا اور اس کی محبت کا بھی جو تجھ سے محبت کرے, اور اس کی محبت کا بھی جو تجھ سے محبت کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ محدود نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت بھی مقصود رسالت ہے. اور اگر کسی بستی میں کسی جگہ پر کوئی ایسا بندہ بستا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے تو حضور میں اے اللہ میں سوال کرتا ہوں اس کی محبت بھی مجھے عطا فرما دے. اگر اللہ والوں کی محبت حضور مانگیں تو میرے خیال میں عام معاشرے میں رہنے والوں کو تو ایسے لوگوں کی محبت جو ہے وہ اپنا منشور حیات بنانا چاہیے. وحب عمل یقرب الى حبك, اب عملی تحریک رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی, اور اے اللہ اس عمل کو بھی محبوب بنا دے جو جس عمل کے کرنے سے تو قریب ہوتا ہے. اس طرح عملی اور روحانی سرگرمیوں کا ارشاد, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا حق فادرسوها ثم تعلموها. رسول اللہ علیہ السلام بڑی حق بات ہے, اب سننے والوں کو کہا کہ اس کو سیکھو بھی, اس کا تکرار بھی کرو, اس کا دور بھی کرو, اس کو سیکھو بھی, اس کو سکھاؤ بھی, اس بات کو عام کرو تاکہ لوگوں کے اندر فعل الخیرات اور معاشرتی اقدار کی بالادستی کا تصور پیدا ہو. اللہ عز سبحانہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ. رسول اللہ یا حبیب اللہ.